حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتوں کے
عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا یعنی ہماری یاد کو واپس اپنا جہاں دیکھا کہ یوں میں بے جمال کر دیا اپنا جہاں دیکھا کہ یوں میں بے جمال کر دیا میں بے جمال کر دیا میری نظر خواب و خیال کر دیا میری نظر میں جہاں خواب و خیال کر دیا اپنا جہاں دیکھا کہ یوں میں بے جمال کر دیا اپنا جہاں خواب و خیال کر دیا میری نظر میں جب خواب و خیال کر دیا
شیخ حاضر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے آرا کے خبر شد خبرش باز نہ آیت کہ جسے اللہ کی خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر نہیں آتی تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت جسے حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کی حقیقت اس پر واضح ہو جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک بزرگ جنہوں نے سلطنت کو لات مار دی ان کے پاس ایک صاحب گئے دعا کرانے کے لیے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے مال و دولت عطا فرمائے. کہا کہ ایک ایسے آدمی سے تم دعا کرانے آئے ہو یہ جس نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا, یعنی ہم نے تو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اب تم ہم سے آئے ہو کہ بھئی یہ چیز ہم تمہیں دلوا دیں, تو اگر ہماری نظر میں اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو ہم اسے ہی کیوں چھوڑتے. تو اللہ رب العزت جب مل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی واقف ہو جاتا ہے تو پھر ساری دنیا کی نعمتیں دولتیں اس کی نظر میں ہیش ہو جاتی ہیں, وہ پھر آگے آگے ہوتے ہیں دولتیں دنیا کی ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آگاہی حاصل نہیں رکھتے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو روٹی آگے آگے ہوتی ہے وہ پیچھے پیچھے ہوتی ہے. جن کو اللہ رب العزت سمجھ دے دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے واقعتاً یہ دنیا خواب و خیال کی چیزیں ہوتی ہیں, حقیقت کی چیزیں تو آخرت ہیں. یہاں بہرحال جو کچھ بھی ایک دن فنا ہونا ہے اور وہاں جو کچھ ہے ہمیشہ اور ہم باقی رہنے والا ہے کبھی ختم نہیں ہو. دوبارہ شعر کو پڑھیں.
اپنا جہاں دیکھا کہ یوں میں بے جمال کر دیا اپنا جہاں دیکھا کہ یوں میں بے جمال خواب و خیال کر دیا میری نظر میں جہاں خواب و خیال کر دیا.
ایک بزرگ نے پوچھا ایک مرتبہ, یعنی انہوں نے پوچھا کہ اللہ آپ کتنے میں ملتے ہیں, یعنی آپ کی کوئی قیمت ہے, کس قیمت میں آپ ہمیں دستیاب ہوں گے؟ تو آواز آئی کہ دو جہاں کے بدلے, دونوں عالم ہم پر لٹا دو تب ہم ملتے ہیں. تو وہ بھی صاحب حال تھے, انہوں نے کہا کہ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز, اے اللہ آپ دو جہاں دے کر بھی اگر مل جائیں تو بہت سستے ہیں, دو جہاں کیا چیز ہے آپ کے مقابلے پر, اگر آپ دو جہاں دینے کے بعد بھی حاصل ہو جائیں تو بہت سستے مل جائیں گے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز, ابھی آپ اپنے نرخ اور بڑھائیے کہ ابھی تو بہت سستے ہیں. تو یہ ان کے جن کی نظر میں اللہ کی کوئی حقیقت ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کی معرفت جنہیں حاصل ہے, ان کی نظر میں یہ دونوں جہاں کچھ نہیں اگر ان کے بدلے اللہ رب العزت مل جائے. اسی لیے بعض بزرگان دین تو یہ الگ سے بات ہے کہ جنت کی طلب کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کی طلب بعد کی چیز ہے, اصل حصول اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. جب وہ حاصل ہوگا تو باقی ساری کچھ سب کچھ ہمیں مل جائے گا, اور اگر وہ حاصل نہیں تو کچھ بھی نہیں.
اپنا جانا دیکھا کہ یوں محل جمال کر دیا, اپنا جانا دیکھا کہ یوں محل جمال کر دیا, میری نظر میں جہاں خواب و خیال کر دیا, میری نظر میں جہاں خواب و خیال کر دیا, میرے کنواں تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مجھ, میرے کنواں تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مجھ, اے دل مبتلا تو نے نڈھال کر دیا, اے دل مبتلا تو نے نڈھال کر دیا, میرے کنواں تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مجھ, میرے کنواں تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مجھ, اے دل مبتلا تو نے نڈال کر دیا, اے دل مبتلا تو نے نڈال کر دیا.
اللہ تعالیٰ کے غم مبتلا غم سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہے. جس آدمی کو اللہ کی محبت کا غم مل جاتا ہے تو اسے باقی دنیا کی جتنی بھی خوشیاں ہیں اس کے مقابلے میں ہیچ معلوم ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم کا مطلب یہ ہو گیا جس کو طائف صاحب نے ایک شعر میں کہا ہے کہ تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قید میں جب آ جاتا ہے, اس کی محبت کی قید میں آدمی آ جاتا ہے تو سارے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے, پھر اسے دنیا کا کوئی غم نہیں رہتا, بس ایک ہی غم رہتا ہے پر اللہ رب العزت کا. تو تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. عجیب بات ہے, قید میں لینے سے آزادی مل رہی, کس سے؟ دنیا کے غموں سے, دنیا کے فکرات سے. ایک ہی کی قید میں آدمی آ جائے, وہ کسی نے کہا ایک درگیر محکم بگیر, ایک کو پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو, در در پہ مت جاؤ, جانے کی ضرورت نہیں, ایک اللہ کو اگر مضبوطی سے تھام لوگے پکڑ لوگے تو انشاءاللہ باقی سب سے بے نیاز ہو جاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اگر حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہیں. نفی نہیں کی شریعت نے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں بہت. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ محبت شدید ہونا کوئی حرج نہیں, لیکن اشد اسی کے لیے ہو. اشد مبالغے کا صیغہ ہے, سمجھ آئے؟ اس لیے اشد محبت جو ہے, یعنی سب سے زیادہ شدید ترین محبت اگر ہو کسی سے تو وہ اللہ کی ہو. باقی اگر کسی سے بیوی سے شدید محبت ہے, باپ سے شدید محبت ہے, بہن سے شدید محبت ہے, تو اس میں کوئی نفی نہیں ہے. محبتوں کی نفی نہیں کی گئی کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھائی اللہ سے محبت ہو تو باقی سب سے نفی کر لو. جتنی جائز محبتیں ہیں سب کرو, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اشد محبت اللہ سے ہو, اس کا پتہ کب چلے گا؟ مقابلے کے وقت. جب ساری محبتوں سے مقابلہ ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا کہ کس کو ترجیح دیتا ہے, بیوی کو, بچوں کو, اولاد کو, برادری کو, ماں باپ کو, یا اللہ رب العزت کی محبت کو. اگر ہم نے اس وقت اللہ کی محبت کو ترجیح دے دی تو اشد محبت اللہ سے ہے, اور اگر ہم نے اس وقت برادری کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے, رسومات کے آگے گھٹنے ٹیک دیے, تو پتہ چلا کہ اشد محبت کا دعویٰ غلط ہے, اللہ سے نہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں, بلکہ اشد محبت رکھتے ہیں. یعنی اس سے جب ساری محبتوں کا مقابلہ اللہ کی محبت سے ہوتا ہے تو اللہ کی محبت کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور محبتوں کے مقابلے. لیکن اس سے یہ بات بہرحال سمجھ لینی چاہیے کہ محبت کرنے سے منع نہیں کیا. جائز محبتیں اپنی اولاد سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے عزیز رشتے داروں سے, کوئی حرج نہیں کرنے میں. لیکن ان ساری محبتوں کا مقابلہ جب اللہ سے ہو جائے تو پھر ترجیح اللہ کی محبت کو دینی چاہیے. جب ہم نے ایسا کر لیا مقابلے کے وقت تو پھر انشاءاللہ کامیابی. محمود نے ایک موتی لانے کا حکم دیا دربار میں اور کہا کہ اس کو توڑ دو. وزرا اور بڑے بڑے مشیر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ اس موتی کو توڑ دو. سب نے انکار کر دیا کہ بادشاہ سلامت بہت قیمتی موتی ہے یہ, تو اس کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ان میں سے کسی کو یہ جرات نہ ہوئی کہ اس موتی کو توڑ دے. بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا ایاز کو, کہا کہ ایاز اسے توڑ دو. اس نے بغیر کسی تردد کے توڑ دیا. اب سب نے کہا کہ بڑا ظلم کیا, اتنا قیمتی موتی اس نے توڑ دیا. اور انہوں نے دل میں سوچا کہ بادشاہ اسے ضرور سزا دے گا. بہرحال بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے ایاز, باقی سب نے نہیں توڑا, تم نے فوراً توڑ دیا؟ کہا یہ بادشاہ انہوں نے تمہارے حکم کو توڑا, میں نے آپ کے حکم کو بچایا, موتی کو توڑ دی. بات یہ ہے کہ حکم ہے خدا کو باقی رکھو اور باقی چیزیں ٹوٹ جائیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی شدید ہو کہ پھر قیمتی سے قیمتی چیز اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اور یہ جو انہوں نے شعر پڑھا اس سے زیادہ مطابقت جو ہے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جس میں بادشاہ نے کہا کہ دربار میں جس کے ہاتھ جو چیز لگے وہ لے لے. کسی کے ہاتھ میں موتی آئے, کسی کے ہاتھ میں جواہر آئے, کسی کے ہاتھ میں یاقوت آئے, کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا, تو بادشاہ کی جو باندھی تھی اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. تو اس نے بادشاہ نے کہا کیا بات ہے, تم کچھ چیزیں نہیں لیتی, لوگ دیکھو کیا کچھ لے رہے ہیں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے یہ کہا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی, تو میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ ساری چیزیں میری ہو جائیں. جس بادشاہ کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں اگر وہ ہمیں مل گیا تو باقی سب چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی کہ نہیں؟ ہمارے حضرت والا بھی اپنے شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ذوق میں دیکھتا رہا زمانے میں مختلف ہیں، کوئی سونے کو پسند کرتا ہے، کوئی چاندی کو پسند کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ کافر بتوں کو پسند کرتا ہے، کوئی کچھ پسند کرتا ہے، مختلف ذوق میں نے دیکھے، لیکن اپنا ذوق تو یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کا سوال کر دیا، اللہ میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ مل جائیے بس، اگر آپ مل جائیں گے ساری چیزیں مل جائیں گی، یہ سونا چاندی یہ سب کچھ میرا۔ تو یہ ہے ذوق کی بات، اب جس کا جو ذوق ہو، اللہ رب العزت کو طلب کرنے کا ذوق ہونا چاہیے بھائی، اگر وہ مل گئے تو باقی ساری دولتیں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ مل گئے تو اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی، بہن بھائی بھی ہمارے کہنے میں آ جائیں گے، ماں باپ بھی انشاءاللہ درست ہو جائیں گے، اور اگر ماں باپ نے اللہ کا سوال کیا تو اولاد درست ہو جائے گی۔ بالفرض نبی ہو تو بعض اوقات نبیوں کی اولاد کہنا نہیں مانتی، نبی جو ہے اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن اولاد کافر ناممکن تو نہیں۔ اصل جو مقصد ہے وہ ہمیں تو اصل میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اشد حب للہ جو ہے وہ کیا ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کافر، حتیٰ کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں تھے، ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی کشتی میں تھے، لیکن بیٹا الگ تھا، پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس وقت تک اتنا طوفان نہیں آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ طوفان جو آیا ہے آج کسی کو نہیں چھوڑے گا، کہنے لگا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پہاڑ تک بھی پانی پہنچ جائے گا۔ ابھی مکالمے جاری تھے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی آپس میں مکالمے جاری ہی تھے کہ ایک موج آئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ تو میرے اہل میں سے تھا، انہو من اہلی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں، اولاد وہ ہے جس جو عمل صالح بھی اچھی رکھے، یعنی نسبی طور پہ کہلائے گا تو بیٹا ہی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اولاد ہے جو جس کے عمل بھی درست اچھے ہوں، انہو عمل غیر صالح۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں آئندہ کبھی سوال مت کرنا اس کے بارے میں، فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم، آپ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کیجیے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فوراً توبہ کی، قال انی اعوذ بک من الجاہلین، اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں۔ تو بہرحال اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اب دیکھیے یہاں پر نبی سے نیک کون ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ بھی امتحان لیتے ہیں کہ اس بیٹے کی محبت میں ہماری محبت کو فراموش تو نہیں کرتا۔ اگر وہاں پر بھی دیکھیے باوجود اس کے کہ انہوں نے سوال کیا، لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ اس کے عمل صالح نہ ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اہل سے نکال دیا، خارج کر دیا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک قبیلے کے لوگ، جو غیر صالح ہیں وہ دوسرے قبیلے کے لوگ۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ انما المؤمنون اخوہ جو کہا ہے قرآن مجید میں کہ مومن بھائی ہیں ایک دوسرے کے، تو اسی یہ اخوہ اس بھائی کو کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم سب، تو باپ تو ایک ہی ہے، لیکن ایمان والوں کو بھائی قرار دیا، لیکن اگر اولاد اپنی ہو لیکن مومن نہ ہو تو اخوہ نہیں ہو، کافر اگر ہے تو اخوہ میں داخل نہیں، بھائی ہے ہمارا سگا بھائی، لیکن وہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ مسلمان نہیں، تو لازم بات ہے اخوہ ہم نہیں کہیں گے اس کو، اخوہ ہمارا وہی جو مسلمان۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کا جو تعلق اور رشتہ ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، کلمہ اسلام کا جو رشتہ ہے یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست بھی کام نہیں آئیں گے آخر میں مگر متقی دوست، اگر تقوی والا دوست ہے، تقوی کی بنیاد پر ہماری دوستی ہے، تو انشاءاللہ وہ تو کام آئے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کہا کہ الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین سے نفی کر دی، استثنا کر دیا کہ ہاں جو تقوی والے ہیں وہ آپس میں دوست وہاں بھی رہیں گے۔ تو اصل دوستی پتہ چلا کہ ان کی ہے جو نیک لوگوں سے دوستی رکھے، اس لیے اپنے دوست بھی دیکھ کے بناؤ۔ ایسے دوست نہ ہوں کہ وہاں پر پتہ چلے کہ کہتے ہیں اچھا بھائی تم جاؤ خدا حافظ, وہاں پر ہمارے دشمن بن جائیں کہ اللہ میں اسی نے مجھے کہا تھا اس کو بھی لا جہنم میں, مجھے بھیج رہا ہوں اس کو بھی جہنم میں بھیجو, یہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا ہر کام میں. اس لیے دوست اچھے بنانے چاہیے, نیک دوستوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے, انشاءاللہ اس کی بنا پر اللہ نے چاہا تو وہ دوست آخرت میں کام بھی آئے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ہمارا ذوق اچھا کر دیں کہ ہم دوستوں کی طلب بھی ایسے دوستوں کی طلب کریں جو تقوی کی بنیاد پر ہو.
تیرا سوال کر دیا اختر بینوانی, تیرا سوال کر دیا اپنا جہاں دیکھا کہ یوں میں بے جمال کر دیا اپنا جہاں
ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. ایک شعر ہے جو نعمت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی جب چاہتے ہیں کہ میں تمہیں مل جاؤں تم مجھے پانے کی کوشش کرو تو اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں. تو اس لیے وہ نوجوان جو دین کی طرف آ رہے ہیں نئے نئے ان کے لیے میں نے اصل میں شعر پڑھا ہے کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اگر کسی کا محبوب یہ چاہے کہ کوئی مجھ سے ملاقات کرے تو کوئی تدبیر بھی ایسی ڈھونڈ لیتا ہے, وہ خود کے راستے میں بیٹھ گیا ملاقات ہو گئی. تو اللہ رب العزت کا معاملہ دوسرا ہے, وہ اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ آدمی خود بخود کھینچا چلا آتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق دے رہے ہیں, نماز جماعت سے پڑھوا رہے ہیں, نیک اور سارے لوگوں کی مجلسوں میں بٹھا رہے ہیں, اپنا ذکر اور اپنی یاد اور اپنی فکر جو ہے وہ عطا فرما دی ہے, تو سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ایام کو بھلے ایام سے بدل دیا ہے اور اب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے. ابھی کل ہی ایک نوجوان میرے پاس آئے, آج بھی اتفاق سے تھے مغرب کی عصر کی مجلس میں, تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ الحمدللہ اصلاح کا عمل تو جاری ہے, شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے اور رحمان کے بندے بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اب جس کا جہاں جی چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے آزاد چھوڑا ہوا ہے. جبری طور پر اللہ تعالیٰ جس کو کھینچ لیں وہ تو خیر جا ہی نہیں سکتا کہیں, لیکن اللہ رب العزت نے اس معاملے میں آزاد چھوڑا ہے کہ خود اپنی عقل کو استعمال کرو کہ تم کس طرف جا رہے ہو, غلط راستوں کی طرف یا سیدھے راستے کی طرف. اگر سیدھے راستے کی طرف آنا ہے تو دیکھو یہ راستہ ہے, وہ راستہ بھی بتلا دیتے ہیں, اور جو غلط راستے ہیں ان راستوں کی نشاندہی شیطان اور اس کے جو بندے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اصلاح کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے. تو ایک جو نوجوان میرے پاس آیا اس نے بتایا یہ کہ اس کی شادی ہونے والی ہے ابھی دو تین مہینے میں, انشاءاللہ شادی ہو شاید غالباً دسمبر میں ہو. تو جو بات کہنے والے تھے وہ یہ کہ جب سے مجلسوں میں آنا جانا ہوا اب پتہ چلا کہ بھائی گانا بجانا بھی ناجائز ہے, کیمرے سے ویڈیو بنانی بھی ناجائز ہے, اسی طرح سے اور دیگر میوزیکل پروگرام جو ہوتے ہیں وہ بھی ناجائز ہیں, مکس گیدرنگ بھی ناجائز ہے, اور جناب مہندی بھی ناجائز ہے, اور فلاں چیز بھی ناجائز ہے. تو مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ آج سے پانچ سال پہلے میں نے اپنے بھائی کی جب شادی میں کی شرکت کی تو ہم نے خود جو ہے فنکشن کرایا تھا اور وہ پروگرام بھی کرایا میوزیکل پروگرام, لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی تو میں نے منع کر دیا کہ بھائی میری شادی میں سب کچھ نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ماں بھی ناراض, باپ بھی ناراض, بھائی بھی ناراض, برادری بھی ناراض, دوست بھی ناراض, بقول اس کے کہ میں تنہا ہو گیا ہوں کیا کروں. میں نے کہا استقامت سے ڈٹے رہو, اگر وہ کہیں گے کہ بھائی تم مسلمان کیوں ہے کافر ہو جاؤ تو کیا اس کی بنیاد پہ کافر ہو جاؤ, سارے کے سارے تمہیں چھوڑ دیں, اور اگر کہیں گے بھائی تم کفر اختیار کرو تو تمہارے ساتھ ہیں ورنہ ہم نے تو کیا کفر اختیار کر لو گے. بات یہ ہے کہ یہ امتحانات تو آئیں گے. آپ کو سو شہیدوں پر داڑھی رکھنے پر جو ثواب مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے, اس لیے کہ ساری دنیا مخالفت کرے گی. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ میری والدہ تو بہت ہی مخالف ہے مولویوں. میں نے کہا مولویوں کا مخالف ہونا کوئی چیز نہیں ہے, اصل دین کی مخالفت ہے. اور ایک بات میں نے ان سے کہی کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, نہ ہو تو جا کے آزما کے دیکھ لو, جو لوگ بھی گرفت کا کام کرتے ہیں اور پکڑ رکڑ کا کام کرتے ہیں یا یہ کہ روک ٹوک کرتے ہیں وہ ہمیشہ برا لگے گا. باپ اگر اولاد کو روک ٹوک کرے باپ کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے, بھائی اگر بہنوں کو روک ٹوک کرے بھائیوں کی مخالف بہنیں ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے گھر کا سربراہ اگر بہت زیادہ روک ٹوک کرے تو گھر کے لوگ سربراہ کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو اگر مولوی روک ٹوک کرے گا تو اس کے دوست بنیں گے, سب سے زیادہ روک ٹوک تو وہی کرتا ہے. تو یہ نہ کرو یہ نہ کرو, یہ نہ جائے, یہ حرام, یہ کام خراب. ابھی سارے کام ان کے خراب ہو رہے ہیں تو وہ ہماری ہم سے محبت کریں گے دشمنی کریں گے. لیکن بات یہ کہ ہم اس لیے کسی سے دوستی یا دشمنی نہیں رکھتے کہ کوئی ہم سے محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہمارا کام تو فقیر کا کام ہے صدا لگانا, تو ہم تو صدا لگا رہے ہیں, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو بات یہ ہے کہ بس فقیرانہ صدا تو یہی ہوتی ہے, وہ اپنا کام کرتا رہے. اور کسی نے کہا کہ عرفی تم اندیش جگو گائے رقیبام آواز سگاں کم نہ کن رشتے کا دارا, یعنی عرفی تو کتوں کے بھونکنے سے پریشان مت ہو, اور پھر تم اندیش تو اندیشے مت کر, یہ غوغائے رقیبوں کے شور شرابے کرنے سے تم جو ہے پریشان مت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آواز سگا کم نہ کن رزق کا گدارا, فقیر مانگتا ہے پیچھے کتے بھونکتے رہتے ہیں اس کو تو اس کا رزق ملے گا, ان کے بھونکنے سے اس کا رزق کم نہیں ہوتا. کہ کوئی سمجھے کہ بھئی یہ بھونک رہا کتا لے آ رہا اس کو کچھ دو مت, جس نے دینا ہو تو دے گا. اس لیے تم زیادہ فکر مت کرو, جس نے دین کی طرف آنا ہے وہ آئے گا, ہمارا جو کام ہے وہ کرتے رہیں. اور مخالفت تو بھائی ہوگی, سب سے زیادہ مخالفت ہمیشہ قریب کے لوگ کرتے ہیں, یاد رکھو قریب کے لوگ کرتے ہیں. بیوی کو بھی زیادہ روک ٹوک کرے تو وہ بھی دشمن ہو جاتی, حالانکہ رات دن ساتھ رہنے کا ہے, لیکن اگر شوہر جو ہے وہ بیچارہ اس کو کہے کہ بھائی دوپٹہ اوڑھ لو, پردہ کرو, اور جو ہے وہ غلط راستے اختیار مت کرو, سیدھے راستے پر چلو, تو بیوی بھی مخالفت ہو جاتی. اللہ ماشاء اللہ, اگر بیوی کو بھی اللہ دین کی سمجھ دے دیں تو انشاءاللہ امید ہے پھر تو گھر جنت بن جاتا ہے. پھر بعض اوقات بیویاں آگے نکل جاتی ہیں, مجھے بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں تو ان کی بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہے نا وہ ہمیں ویسے تو بہت نیکی کی طرف لا رہا ہے لیکن اب بیٹھ کے فلمیں دیکھتا رہتا ہے اور ہم اس کو روکتے ہیں تو مانتا نہیں. تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں, خود تو اس کو دین کی طرف لے آئے لیکن اس کے بعد بیٹھ کے آپ خود ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ بےچاری ماشاء اللہ آگے نکل گئی, اب وہ چاہتی ہے شوہر کو روکے, وہ قابو میں نہیں آ رہا. تو اس لیے ایسے کام مت کرو بھائی, اگر ہم دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قربانی دینی پڑے گی, بہت ساری چیزوں کو خود خیر آباد کے آنا پڑے گا. اگر ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں تو ہم روک کیسے سکتے ہیں کسی کو, خود تو دوسری عورتوں سے ہنس ہنس کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں دیکھو خبردار پردہ کرو کسی کے ساتھ سامنے میں, تم کیوں دیکھ رہے ہو کسی کو, تمہارے لیے دیکھنا جائے؟ تم دوسروں کی بیویوں سے بات کرتے رہو اور وہ اگر بیچاری کر لے کسی سے تو تم جو ہے وہ بس پیچھے پڑ جاؤ اس کی. بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو پر جو ہے وہ دین کو نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دوسرے سے مطالبہ نہیں کر سکتے. صحیح کریں گے تو ہمیں جواب مل جائے گا, میاں جاؤ اپنا کام کرو, پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو. ایسے لوگوں کو ہمارے حضرت کہتے ہیں یہ کٹ ملا ہیں, ملا نہیں کٹ ملا. تو بعض حضرات کے بارے میں حضرت ہم نے یہ فرمایا بھی کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ پختہ ہو جاتے ہیں دین میں, اور وہ ہر طرح کی قربانیاں دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ انہی سے دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی واقعی یہ ہے دیندار. لیکن اگر آپ نے کچھ تھوڑی سی نماز بھی پڑھ لی, جا کے گھر میں کچھ اور کام بھی کر لیے, کوئی غلط کام بھی کر لیا, تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ تو ابھی ایسے ہی ڈھیلا ہے, یہ تو کیا ہے. ایک صاحب ایک زمانے میں کسی کے بارے میں کہا, کہنا کہ میاں یہ تو یہ گھر کی کھیتی ہے, داڑھی تو آج رکھی تھی کل کاٹ لے گا, کوئی ایسی بات نہیں. یعنی ان کے بارے میں یہ خیال تھا, لیکن الحمدللہ وہ غیرت مند تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اب تو کاٹتا تھا لیکن آئندہ نہیں کاٹوں گا انشاءاللہ. یہ دینی غیرت کی بات ہے. کوئی کیسے سمجھ رہے اس بات کو کہ کوئی مذاق ہے کہ جب جی چاہا جو کر لیا, لیکن یہ غیرت ہے دینی کی بات, دینی غیرت تھی اس کے اندر. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب تک یہ کام کرتا رہا لیکن یہ مجھے ایسا سمجھتے ہیں, لہٰذا آج کے بعد ایسا انشاءاللہ میں نہیں کروں. تو یہ اتنی غیرت تو ہمیں ہونی چاہیے کم از کم کہ دین کا کوئی مذاق اڑائے تو ہم کم از کم اس کو کوئی ایسی بات تو کہہ دیں کہ جس سے ہماری پتہ چل جائے کہ اگر ہم اسے نہ روک سکے تو اپنے آپ کو تو قابو میں کریں. بہرحال جب تک آدمی اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو اس کا یہ مطلب تو بہرحال ہرگز نہیں کہ دوسرے کو اچھی بات نہ کہے. ایک بات ہے اگر وہ شراب پیتا ہے یا اور کوئی برے کام کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا بھی شراب پیے, اور یقیناً اس کو منع بھی کرے گا, روکے گا بھی. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب سے خود تو پیتا ہے ہمیں کیسے منع کرتے, ایسا بھی نہیں کرے. ٹھیک ہے ایک شخص اگر خود مبتلا ہے برائی میں مبتلا ہے تو دوسرے کو روکنا چاہتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب دوسرے کو روکنا بھی اس کے لیے جائز نہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ اس کے اثرات کم ہوتے ہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اپنے بچے کے لیے اور کہا کہ یہ گڑ کھاتا ہے بہت زیادہ, اس کے لیے دعا کر دیں کہ گڑ نہ کھایا کرے. کہا کہ اچھا بھائی کل آنا. اور دوسرے نے جب بلایا تو کہا کہ بیٹا گڑ نہ کھایا کرو. دعا بھی کر دی. کہا کہ حضرت یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. کہنا کہ کل تک میں خود بھی کھاتا تھا بھائی, میں خود کھایا کرتا تھا, اس لیے میں نے بھی کل سے جو ہے وہ کم کر دیا. یہ تو نہیں کہا کہ ختم کر دیا, کل سے میں نے بھی کم کر دیا, تو اب میں نے اب نصیحت کی تاکہ اس پر اثر ہو. جب میں خود بھی کھا رہا ہوں تو اس کو کیا روکوں گا بھائی. تو اس لیے کم از کم آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم جب اصلاح کا کام کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان سے محبت رکھیں, ان کے کاموں کو انجام دینے میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں, جو جائز امور ہیں اس میں ان کی اطاعت کریں, اور اگر وہ ناجائز کوئی بات کہتے ہیں تو بھی ان کو محبت پیار سے سمجھا دیں. سمجھ جائیں ٹھیک ہے, نہ سمجھے تو پھر ان سے بحث نہ کریں, ان کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.